للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر گزارش کروں گا کہ جو سامنے کا خلا اسے بھر لیجئے ادھر آگے تشریف لے آئیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیات میں سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ میں اپنی گنتی اور شمار کے اعتبار سے 102 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے جو حکم دیا ہے بلکہ جو احکام دیے ہیں اور جن باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے وہ ہماری زندگی کے دو بڑے مسئلے ہیں۔ میں نے ابھی جو مجالس پڑھی ہیں، شاید سینٹر یہاں سے بہت دور بھی نہیں ہے، علی اسلامک سینٹر میں، یا علی اسلامک مشن شاید نام اس کا، میں نے وہاں گفتگو کا عنوان رکھا تھا کہ مومن کی زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل اور ان کا حل دینی ہدایات کی روشنی میں، ایشوز، پرابلمس، کنسرنس، جو لفظ جی چاہیں آپ بول لیں انگلش کا، وہ تینوں میری مراد ہیں، جو ہماری زندگی کے پرابلمس ہیں، مشکلات، یا جو ایشوز ہیں، یا جو اہم زندگی کے پڑاؤ ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے، وہ تینوں میرے پیش نظر ہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ تین شبوں میں ان میں سے جو اہم ترین مسائل محسوس ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مومن کی زندگی کے پرابلمس یا ایشوز یا کنسرنس یا حیات مومن کے مسائل، یہ میں نے حیات مومن کا لفظ کیوں کہا ہے، یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے انسان، ہمارا انسان ہونا ہماری پہچان ہے، یعنی ہم جانور نہیں ہیں، ہم جن نہیں ہیں، جنات نہیں ہیں، ہم فرشتہ نہیں ہیں، ہم پتھر بھی نہیں ہیں، ہم درخت بھی نہیں ہیں، ہم حشرات میں بھی نہیں ہیں، کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں، اللہ کے بے شمار مخلوقات میں سے ہم انسان ہیں، اور انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے وہ خود بتاتا ہے کہ ہم نے اسے بہترین کمبینیشن دیا ہے، بہترین تخلیق اس کی ہے، اس سے بہتر تخلیق اللہ کی انسان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ فرشتہ ہے نہ کوئی اور. عام طور پر ہم فرشتے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انسان نہیں رہ جاتے ہیں. اگر انسان ہوں تو ہم فرشتے سے اتنے اونچے ہیں کہ فرشتے ہمارے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. میں ایک ہلکی سے جھلکی آپ کو دے دوں، روایت آپ روز سنتے ہیں، مطلب ہمیشہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ خالی دین سیکھنے جو نکلے اس کا یہ ارادہ اسے اتنا اونچا بنا دے کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا لے، تو جو دین سیکھ لے اور دین پر عمل کرنے لگے وہ کتنا اونچا ہوگا، اور جو سیکھ کے دوسروں کو سکھانے لگے وہ کتنا اونچا ہوگا، اور جو اس کی بارگاہ سے پوری کائنات کو علم اللہ کے پہنچانے والے ہیں وہ کتنے اونچے ہوں گے. اب اگر اس کے بعد کچھ در ایسے ہوں جہاں فرشتے درزی بنے کھڑے دکھائی دیں، جن گھروں میں جھولا جھولاتے دکھائی دیں، چکیاں پیستے دکھائی دیں، تو پھر حیرت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان ہیں تو فرشتے ان کے سامنے یہی حیثیت رکھتے ہیں. تو مخلوقات الہی میں سب سے اونچا انسان ہے، لیکن انسان ہونا انسان کا پہلا شرف ہے، آخری شرف نہیں ہے. انسان کا بہترین شرف ہے اللہ کا بندہ ہو جانا. میں سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں باتوں کو. انسان کے پاس نہ جانے کتنے شرف ہیں. انسان ہے، انسان ہونا خود ایک شرف ہے. اب انسان ہونے کے بعد میں نے ابھی کہا جیسے علم والا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو ایک اور شرف ہو گیا. عالم بھی ہے اور باعمل بھی ہے، یہ ایک اور شرف ہو گیا. علم والا بھی ہے، باعمل بھی ہے، اچھے اخلاق کا بھی ہے، ایک اور شرف ہو گیا. اچھے اخلاق کا ہے اور اپنے اخلاقیات کو دوسروں تک منتقل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، مربی بھی ہے، ایک اور شرف ہو گیا. تو بے شمار شرف ہیں جو انسان سے وابستہ ہوتے ہیں، مگر ہماری دنیا میں معیار الگ الگ ہیں، کون بڑا کون چھوٹا، کون اونچا کون نیچا. انسان ہمارے یہاں جس کا پیسے ہیں مثلا وہ بڑا آدمی، جس کے پاس پاور ہے وہ بڑا آدمی، جس کے پاس خاندان بڑا ہے وہ بڑا آدمی. ہمارے معیار الگ ہیں، اللہ کے بتائے معیار الگ ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے بتائے معیار ہیں ان میں جو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے انسان کے لیے جن کو شرف قرار دیا ہے ان پہ اگر آپ غور کریں، میرے سامنے قدردان حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور پڑھنے والی نثر یہاں تھوڑی بہت موجود ہے. میں جو اردو پڑھ سکتے ہیں ان سے کہوں گا کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، جو ہندوستان کے بزرگ ترین عالم تھے اور ہم ان کی وجود سے بہت جلدی محروم ہو گئے، ان کی کتابوں میں ان کی ایک نوٹس کا جو انہوں نے اپنی زندگی میں چھاپ دیا تھا دوسروں کو فائدے کے لیے، ان کی کتابوں میں ان کے نوٹس کا ایک مجموعہ ہے ذکر و فکر کے نام سے، جو ابھی میرے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے یا بیٹے نے، جو اس ایج کا فاصلہ اس حساب سے تو بیٹے ہی ہیں، بھتیجے ہیں، انہوں نے اعلان کیا. میں جس ادارے سے تعلق رکھتا اور خدمت کر رہا ہوں اس میں ہمارا ایک شعبہ نشر و اشاعت بھی ہے، جس میں ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں چھاپی ہیں جو اردو میں ہیں، دھیرے دھیرے انہیں دوسری زبانوں میں منتقل کر رہے ہیں، اردو کے علاوہ ہندی، انگریزی، گجراتی اور بنگالی میں. تو ایک کتاب ہے ذکر و فکر، اگر اردو پڑھتے ہیں تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. میں اس میں سے اب جو انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے جو نوٹس تیار کی ان میں سے ایک بات یاد دلاتا ہوں کہ انسان ہمارے درمیان انسان کے اونچے نیچے ہونے کے نہ جانے کتنے معیار ہیں، لیکن قرآن کریم میں جو انسان کے اونچے، اچھا، بڑا انسان، بڑا آدمی جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بڑا آدمی کون ہے، تو قرآن کریم میں جو اس کے معیار بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چار کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. کوئی آدمی یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پورے قرآن میں بس اتنا ہی ہے، قرآن آدمی سمجھتا رہے گا، عقل بڑھتی رہے گی، علم بڑھتا رہے گا، قرآن کے پیغامات نکلتے رہیں گے. الفاظ وہی رہیں گے، نتائج نکلتے رہیں گے، اور اگر یہ صلاحیت اس کتاب میں نہ ہوتی تو یہ قرآن قیامت تک کے لیے اللہ باقی نہیں رکھتا، کوئی اور کتاب بھیجتا. وہ کتاب زندہ ہے، علم جتنا بڑھے گا، شعور نسلوں میں جتنا بڑھے گا، جتنی ہماری نالج بڑھے گی، اس کتاب سے سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی، اور اس سے پیغامات اس دور کے اعتبار سے نکلتے رہیں گے. تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے انسان کی عظمت کے چار معیار بیان کیے ہیں. ایک اس میں سے علم ہے، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جو علم والے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ سوال کہہ رہا ہے کہ دونوں برابر نہیں، علم والے اونچے ہیں. دوسری چیز جو قرآن مجید میں ہے وہ ایمان ہے، جس کو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے انسان کے عظمت کا مظہر قرار دیا ہے کہ ایمان جس کے پاس ہے وہ اونچا ہے. تیسری چیز جو قرآن مجید میں ہے وہ ہے تقویٰ، کہ تقویٰ جس کے پاس ہے وہ آدمی بڑا آدمی، اونچا آدمی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. چوتھی چیز جس کو قرآن مجید انسان کو کی عظمت کا ذریعہ قرار دیتا ہے اور بڑا آدمی مانتا ہے وہ جہاد ہے. چار معیار ہیں قرآن کریم میں، ایک ہے ایمان، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے علم، اور ایک ہے جہاد. یہ چار چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جنہیں انسان کی عظمت کا معیار قرار دیا ہے کہ اگر یہ صفات ہے تو وہ لائق احترام عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے، ایمان والا اور فاسق دونوں ایک جیسے نہیں ہے، جو گھر میں بیٹھا رہے اور جو جہاد کے لیے نکلے دونوں ایک سطح کے لوگ نہیں ہے. تمہارے درمیان جو سب سے زیادہ صاحب عزت ہے وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ پایا جاتا ہو. یہ چار آیتیں ہیں جن کے پیغامات جو میں نے آپ کی خدمت میں منتقل کیے، کہ یہ ہے معیار عظمت انسان. بڑا آدمی وہ ہے جس میں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہو، مضبوط ایمان والا ہو تو وہ بڑا آدمی ہے، صاحب تقویٰ ہو تو بڑا آدمی ہے، صاحب علم ہو تو بڑا آدمی ہے، مجاہد ہو تو بڑا آدمی ہے. اس کے بعد اب جہاں تک بات آئی ہے تو آپ کے جگانے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کسی کو ان میں سے کچھ تھوڑا سے مل جائے تو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اب جس کے پاس یہ ان میں سے کوئی ایسی چیز اتنی ہو کہ اس سے زیادہ مخلوق کو مل ہی نہ سکتی ہو، علم اتنا کہ بس اب اس سے زیادہ جانکار کوئی عالم نہیں ہے کہ ممبر پہ آ کے کہے کہ سلونی قبلائیں یفقدونی، پوچھو جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. اگر ایمان کی بات ہے تو ہم میں سے زیادہ زیادہ کامل الایمان ہوتے ہوتے ایمان کے دسویں درجے پر جائے گا، مگر جو کل ایمان ہو، اور خالی کل ایمان نہ ہو بلکہ جو امیر المومنین بھی ہو، اور ہم میں سے کوئی تقویٰ پیدا کرے گا تو صاحب تقویٰ کہلائے گا، مگر جو امام المتقین ہو، ہم میں سے کوئی جہاد کرے گا تو مجاہد کہلائے گا، مگر جو اس طرح جہاد کرے کہ اسے بنیان مرسوس جمی ہوئی دیوار کی مثال دی جائے اور جس کے لیے اعلان ہو کہ لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے، تو اگر یہ عظمت کی باتیں ہیں تو پھر یہ چاروں عظمتیں جس وجود میں سمٹ کے ایک جگہ آ جاتی ہیں، اس وجود کا نام ہے علی. لیکن میں نے یہ تذکرہ سنین فضیلتوں کے سنانے کے لیے آپ کے سامنے نہیں کیا ہے، اس لیے کہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے. ہمارے درمیان آج کل مجلسیں ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے انہوں نے فضائلی مجلس پڑھی، اور دوسرا نام دیا تھا انہوں نے درسی مجلس پڑھی. یہ درسی اور فضائلی کی جو دو قسمیں بنائی گئی ہیں، یہ دین کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. کہیں فضائل ہو اور درس نہ ہو، نہیں ہو سکتا. درس کا مطلب ہدایت، میں اسے ذرا سے ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں، اردو بھی صحیح نہیں ہے. یہ درسی کا لفظ جو ہے یہ ذرا کھینچ کھونچ کے فارسی سے لایا گیا، اردو میں ہے نہیں. نیم ملا خطرے
आजकल हम बहुत शिकार हैं, नीम हकीम खतरे जान भी बहुत निकल आए हैं, तिब्बे मासूमीन के नुस्खे भेज भेज के, और नीम मुल्ला खतरे ईमान भी बहुत निकल आए हैं तावीज़ भेज भेज के। इन दोनों से अल्लाह हमें बचाए। खाली व्हाट्सएप से बचेंगे तो दोनों से बच जाएंगे। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। जब से ये सोशल मीडिया आया है, उससे पहले भी नीम मुल्ला मुसीबत थे और नीम हकीम भी मुसीबत थे, मगर उस वक्त तक नीम मुल्ला और नीम हकीम के पास अहमक को जाना पड़ता था, और अब नीम मुल्ला और नीम हकीम आपके घर के अंदर पहुंचा जा रहा सोशल मीडिया के जरिए। अमाल वो चिल्ला, वो कमान, वो तीर, न जाने के ती, ये तावीज, वो दुआ, वो जिक्र, एक मुसीबत हमारी बहनों के पास वक्त ही नहीं बचता इन कामों से, इसीलिए होटल की बिक्री बढ़ गई है। मैं इधर यहां तो बहुत ज्यादा नहीं आया गया हूं, लेकिन इन इलाकों में बहुत घूमा हूं। मैंने एक चीज मुसलसल महसूस की है कि हमारी दीनदार खवातीन इसका शिकार हो गई। दीनदार हैं मगर शऊर कम है, दीन की समझ कम है। बुरा मानेंगी दो चार मेरी बहनें, खाला वाला तो जिंदा नहीं होंगी, दो एक ही याद होंगी, हो तो अल्लाह उनको सलामत रखे। चलिए एक बुजुर्गों की बका के लिए कि बुजुर्ग बाकी रहे अपनी अकदार के साथ सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। मुझे उर्दू नहीं आती का बहाना करके मेरे जवान तो आए नहीं है, हालांकि मेरे बचपन में जब मुझे उर्दू आती थी तब भी मेरी समझ में मजलिस नहीं आती थी। तो असली वजह यह नहीं थी कि मुझे उर्दू नहीं आती, असली वजह यह कि मैं छोटा हूं, सुनते सुनते समझ में आएगा। पकड़ के लाइए इनको, लाके बिठाइए कि आए चाहे ना आए चलो, इनको उर्दू उर्दू सब आती है। अभी पाकिस्तान का कोई अच्छा सा ड्रामा होगा तो इनकी समझ में सब उर्दू आ जाएगी। आपसे सुनना समझ में आती, बोलना नहीं आती है ना, तो आप यहां हम सुनाने आए, हम कब कह रहे हैं बोलो यहां बैठ के हमसे, खाली सुनो और चले जाओ। मैं एक बात कह चुका हूं यहां और कहता रहता हूं, मेरा अजीजों, हम अपने बचपन में हमारे माँ वालिदैन पकड़ पकड़ के लाते थे, मजलिसों में बिठाते थे, अल्लामा रशीद तुराबी की मजलिस मसलन, मौलाना हसन नौनहरवी लखनऊ के, एक से एक शकील उर्दू वाले, हाफिज किफायत हुसैन फलसफा पढ़ने वाले, कुछ समझ में नहीं आता था, मगर बाप लाता रहा, मां लाती रही, समझ में नहीं आता था, समझ में सब आता था, सब लाशऊर में जाता रहा, जब शऊर के मंजिलों में आए, सब लाशऊर से निकल के शऊर में आ गया, एकदम से पढ़े लिखे आदमी बन गए मजलिसों में। तो ये बचपन भी रुकावट बन रहा है, खाली जबान रुकावट नहीं बन रही है। लिहाजा ये बड़े चालाक हैं अगली नस्ल वाले, और जब हम छोटे थे हम भी अपने बुजुर्गों से ज्यादा चालाक थे, दांवबाजी किया करते थे। ये दांव में ना आइए, इन बच्चों को लाते रहिए। सलावत नहीं भेजिएगा? एक आफत आजकल नीम मुल्ला की आई हुई, और नीम हकीम भी आ गए। कल मैंने बात पढ़ी थी कि तिब्ब मासूमीन के नाम से हर बीमारी का इलाज बताया जा रहा है। कुछ तो रिवायात हैं, मगर एक बात आपको बता दूं, ये दुआओं और दवाओं की रिवायात का बड़ा हिस्सा मासूमीन का नहीं है, बेवकूफ चाहने वालों का या चालाक दुश्मनों का गढ़ा हुआ है। क्यों गढ़ा उन्होंने? दुश्मन ने गढ़ा ताकि गलत जगह जाए। तो क्या होगा? मैं आपको कल मैंने बात पढ़ी थी, मैं उसे दोहरा रहा हूं कि अगर आपको लिख के भेजा गया कि यह वाला अमल करो तो यह तुम्हें मिलेगा, यह कर्जा चुकाने के लिए यह सूरा पढ़ो और उसके लिए यह जिक्र करो और यह चिल्ला बांधो और 40 दिन यह करो, अमल कौन सूरह यासीन और अमल, आजकल इतने अमल निकल आए सूरों के में समझ में नहीं आता है। तो मेरे अजीजों, ये जब अमल कर करके हम किसके नाम से कहा, ये इमाम सादिक ने कहा, ये पांचवें इमाम ने कहा, ये आठवें इमाम ने कहा, दसवें इमाम ने कहा, और वो नहीं पाएंगे जो उसमें लिखा है वादा, तो हमारा आत्माद किससे उठेगा? उस बेईमान से जिसने गढ़ के व्हाट्सएप किया था, या इमाम से? दवा के नाम, इमाम के नाम पर दवाई हमने खाई, ना कैंसर ठीक हुआ ना शुगर ठीक हुई, तो भरोसा किससे उठेगा उस इमाम का? अरे इस समय सही है, जबकि उन्होंने कहा ही नहीं है, और कहा भी है तो किसी एक परफेक्ट एक पर्सन को बताया, उस मरीज को बताया कि तेरी दवा यह है, यह नहीं बताया इस बीमारी की दवा यह है। दोनों में बड़ा फर्क है, एक बीमार की दवा और है और एक बीमारी की दवा और है। हाँ, डॉक्टर का काम यही होता है, दवाएं तो सब लिखी हुई है हजारों नाम पे, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, मुझे देख के तय करता है इन दवाओं में से कौन सी दवा इसको दी जाएगी, उसी बीमारी की 10 दवाओं में से कितनी दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन सी दी जाएगी, यही तो उसका काम होता है। हमने पढ़ा दौड़ पड़े, तो ये इस वक्त एक साजिश आई हुई है, और ये इसराइल की साजिश और उसके साथी मिलकर दीन से एतमाद हटाने की तदबीरें की जा रही है। उनमें हमारी बहनें इनका इतना शिकार हो जाती हैं। और मैं यहीं पर एक बात और कहना चाहूंगा, परवरदिगार आलम ने हमारी जिंदगी को डिजाइन किया है, हमें रोजी के लिए कमाना भी है, हमें बच्चों के साथ वक्त भी गुजारना है, हमारी सोशल लाइफ है, हमें अपने दोस्त अहबाब के दरमियान भी वक्त देना है, तो हमें रोजी के लिए भी वक्त देना है, हमें बच्चों के साथ भी वक्त देना है, हमें सोशल लाइफ दूसरी जो है अजीज रिश्तेदार दोस्त अहबाब उनके साथ भी वक्त गुजारना है, फिर हम इंसान हैं, हमें सोना भी है, खाना भी है, तफरी करने भी जाना है, तो ये हमारी जिंदगी है। मालिक ने इस पूरे जिंदगी को डिजाइन किया है कि उतना वाजिब रखा है जितना हम कर सकते हैं उस कैपेसिटी से, ज्यादा नहीं। मुस्तहबात बताए हैं तो उसमें गुंजाइश रखी, करो चाहे ना करो। तो अब आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी से, वाजिब तो इतना है जितना सब कर सकते हैं, और जहां नहीं कर सकते वहां वाजिब भी हटा देता है। बीमार हो गए नहीं रह सकते, रोजा वाजिब नहीं रह गया, हराम हो गया, रखोगे तो कबूल नहीं करेंगे। अरे वो इससे ज्यादा मेहरबान कौन है कि चार रकत रखी थी, सफर में निकले पता है कि गाड़ी छूट रही, वो ट्रेन जा रही, वो प्लेन छूट रहा है, ये लीजिए चार की दो कर दी। आजकल वाले आफत करते साहब, उस वक्त थकन होती थी, इतना लंबा सफर था, अभी सफर कुछ नहीं रह गया। अपनी अकल लड़ाने का यही नुकसान होता है। अक्सर मैं तजुर्बे सफर करता हूं, मुझे इस जहाज के सफर में भी इस दो रकत होने से जो राहत मिलती है वो कैसे, बोर्डिंग टाइम हो गया है, 5 मिनट नमाज में रह गए, 5 मिनट के अंदर बोर्डिंग बंद होने वाली, 4 रकत न पढ़ पाता, 2 रकत पढ़ के जहाज में चला जाता हूं, कसर है तो पढ़ लेता हूं, कसर न होती तो न पढ़ पाता, जहाज के अंदर जाके उड़ती पुड़ती नमाज पढ़ना पड़ती। तो हम फलसफे तराशते हैं कि वो साहब आजकल वैसे होती है ना कि अब साहब ये 44 किलोमीटर क्या है, तो हम सब्जी लेने और नमक लेने चले जाते हैं इतने, तो आप अकेले थोड़ी दुनिया में, दुनिया बहुत बड़ी, अभी अफ्रीका के जंगल वाले भी हैं, और ये वो भी हैं जिनका फ्रीक्वेंट फ्लायर वाला कंसेशन लेते हैं, वो भी हैं, उनसे पूछिए कि 2 रकत हो जाने से कितनी राहत मिलती है। तो वो इतना करीम है कि वाजिब घटा भी देता है, वाजिब हटा भी देता है, मुस्तहब में तो गुंजाइश ही गुंजाइश रखी, मगर जितना फुल कैपेसिटी इंसान की है उतना उसने दे रखा है। वाजिब के बाद मुस्तहबात इतने दे दिए हैं कि जो फुल कैपेसिटी इंसान की है वो फुल है। मैं एक बहुत कीमती बात कहना चाहता हूं, कहना यह चाहता हूं कि अगर इस अलमारी में आपने किताबें रखी है भरी हुई है, अब इसमें आप कुछ और ला के किताब रखें तो किसी किताब को ढकेलेंगे, गिराएंगे तो इसे रखेंगे, यही होगा ना। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने वाजिब के बाद मुस्तहबात इतनी तादाद में रख दिए हैं छोड़ने की इजाजत के साथ, कि अगर हम रस्म और रिवाज को ला के यहां लगाएंगे तो हमें मुस्तहबात या वाजिब ढकेलना पड़ेंगे। और यही हो रहा है, जब रस्म और रिवाज हमारी जिंदगी में आते हैं तो वाजिबात घसीट के ढकेले जाते हैं। जब हम रोजाना रात भर जागेंगे तो फिर सुबह की नमाज कभी जाएगी और कभी नमाज छूटेगी। जब ये रोजाना चिल्ले बांधे जाएंगे और आमाल कुरान कराए जाएंगे तो कहीं ना कहीं फरीजा छूटेगा, कहीं बच्चों की देखरेख छूटेगी, कहीं घरदारी छूटेगी, कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी आदमी छोड़ेगा तो उन कामों को करेगा जो शरीयत ने नहीं रखे, और ये उन्हें शरीयत समझ रहा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो मैंने बात के दरमियान जो बात कही, ये कहना चाहा है कि इस वक्त दुश्मन एक साजिश में लगा है कि हमको, हम समझें कि हम दीन पर चल रहे हैं। कल मैंने इस पर तफसील से गुफ्तगू की थी और मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं बात को, कि जो लोग वहां गए थे वो समझ जाएंगे, जो नहीं गए थे उनके लिए जो भी अर्ज करूंगा वही उनके लिए वो बात होगी, कि मोमिन की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, मोमिन की जिंदगी अलग है, इंसान की जिंदगी अलग है। इंसान होना एक शरफ है, इंसान होने के बाद मैं किसी का बाप हूं, अब बाप होने के हिस्से से मुझे कुछ करना, औलाद पालना है, मैं किसी का शौहर हूं तो मेरे कुछ और जिंदगी की प्रॉब्लम्स कह लूं, शौहर के साथ प्रॉब्लम कह लूं, क्यों बोल रहा मैं, कंसर्न, मुझे नहीं पता अंग्रेजी में क्या, जो भी जी चाहे आप कह लें, جس کے ساتھ جو صورتحال ہو وہ کہہ لے. قرآن تو کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے قریب آؤ گے تو انس پیدا ہوگا اور محبت پیدا ہوگی. قرآن میں تو یہی بتایا. اب ہم ایک دوسرے کے قریب آ کے ایک دوسرے کے لیے کیا بن جائیں, یہ شیطان کا کام ہوگا. ورنہ قرآن کریم کیا کہتا ہے, وہ جو نکاح سے پہلے مولوی خطبہ پڑھتا ہے وہ حالی ہوا میں نہیں ہوتا, اس میں جو آیتیں پڑھتا ہے وہ آیتیں ہم سنتے ہی کہاں ہیں, وہ حدیثیں سنتے ہی کہاں ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, من آیاتہ خلق لکم ازواج من انفسکم لتسکنوا الیہا. یہ تم کو ایک ہی جنس سے بنایا ہے, ایک بھوت اور ایک پریت نہیں ہے, دونوں انسان ہو, ایک جیسے ہو. کیوں؟ تاکہ تمہیں جوڑا بنایا, میاں بیوی بنایا, مرد و عورت بنایا, تاکہ لتسکنوا الیہا, یہ جو زندگی کا ساتھی تمہیں ملا ہے اس سے سکون ملے گا تمہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ خاتون خانہ مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی, پرابلمس نہیں بڑھائے گی اس کی زندگی میں کہ باہر سے مار کھا کے آیا, دروازے پہ جیسے ہی آیا چار جوتیاں اور لگ گئیں. جوتیاں تو آج کل ہوتی نہیں, سینڈلیں ہوتی ہیں زبردست قسم کی. نہیں, آئے باہر سے تو دروازے پہ آنے کے بعد اسے اس گھر میں سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتَم وَرَحْمَةً, میرے بیٹے بھی سنے, میری بیٹیاں بھی سنے, شادی کے بعد تمہارے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا رشتہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنو, پرابلم میکر نہیں. اگر ذرا دیر ہو گئی تو فون کر کر کے تنگ نہ کرو کہ کہاں چلے گئے, شبہ نہ کرنے لگو کہ کہیں گیا گڑبڑ ہو گئی. اور شوہر صاحب بھی زیادہ دوستوں میں وقت برباد نہ کریں, کافی ہاؤس میں نہ بیٹھیں, گھر آئیں, بیوی دن بھر اکیلی رہی ہے, جلدی واپس آئیں, دونوں اپنی ڈیوٹی پوری کریں, ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ بنے. اور رشتہ کیا ہونا چاہیے, وجعل بینکم مودتم و رحمہ, تمہارے درمیان اس نے مودت رکھی ہے. محبت وہ جو ظاہر میں ہو, مودت وہ جو دل کے اندر گہرائیوں میں جگہ ہو, جسے کھرچ کے نکالا ہی نہ جا سکے. یہ مودت تو اہل بیت سے مانگی گئی ہے, وہی والی مودت ہے جو میاں بیوی کے درمیان اللہ کا ہونا چاہیے. اور رحمہ خالی محبت نہیں, محبت کے آگے رحمت بھی ہونا چاہیے, یعنی جو خدا کی ایک صفت ہے رحمت, وہ ہمارے درمیان میاں بیوی کے بیچ بھی ہونا چاہیے. ترحم کا جذبہ ہو, ایک دوسرے کی تکلیف برداشت نہ ہو, ایک دوسرے کو آرام پہنچانے میں اچھا لگے, خود تکلیف اٹھا کے اسے سہولت دینے کی زندگی. مالک ہمارے درمیان یہ رشتے چاہتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آج کی گفتگو تو تقریباً موضوع ہی کے تذکرے میں, مگر موضوع میرا یہی ہے کہ انسانی زندگی نہیں, مومن کی زندگی کے مسائل, پرابلمس اور ان کا سولوشن. مومن کی زندگی مطلب کیا ہے, کہ انسان ہے, اس کے اپنے انسان کی حیثیت سے مجھے کھانا چاہیے, پانی چاہیے, رہنے کی جگہ چاہیے. جتنے انسان ہیں, کافر ہوں, مومن ہوں, مسلمان ہوں, غیر مسلم ہوں, اللہ کو مانے نہ مانے, ایتھیسٹ ہوں, جاپانی ہوں, چینی ہوں, کچھ بھی ہوں, کھانا سب کو چاہیے, پانی سب کو چاہیے, روزی سب کو چاہیے, زندگی کا ساتھی سب کو چاہیے, گھر سب کو چاہیے, روزی, نہ جانے کتنی چیزیں جو ہم سب کی ضرورتیں ہیں. وہ موضوع نہیں میرا. باپ ہیں, ماں ہے, شوہر ہے, بیوی ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, سب کے اپنے اپنے ان رشتوں کے اپنے اپنی ذمہ داریاں ہیں, مسائل ہیں, پرابلمس ہیں, ایشوز ہیں. وہ بھی بحیثیت مومن. مومن کا مطلب کیا ہے, کہ میں وہ انسان ہوں جو یہ مانتا ہے کہ اللہ ہے, جو یہ مانتا ہے کہ ایک ہے, جو یہ مانتا ہے کہ وہ عادل ہے, جو یہ مانتا ہے کہ رحمتوں والا, حکمتوں والا, قدرتوں والا, علم والا ہے, لہذا اس نے ہمیں بنایا ہے تو ہماری ہر ضرورت پوری کرے گا, اور جب ہر ضرورت پوری کرے گا تو اس میں ایک ہدایت بھی ہماری ضرورت ہے, لہذا وہ بھی پورے کرے گا. میں نے ابھی جملہ کہا تھا, شاید آدھی بات رہ گئی تھی, کہ مجلسوں کی دو قسمیں کر دی گئی, فضائلی اور درسی. نہ فضائلی نہ درسی. اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا. ان کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ سب ہدایت ہے. ان کی فضیلتوں میں نہ جانے کتنی ہدایتیں چھپی ہوئی ہیں, اور ان کی ہدایتوں میں نہ جانے کتنی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں. ہم نے دو قسمیں بلا وجہ بنا لی. وہی نیم ملا نے کر دیا کہ یہ فضائلی مجلس تھی اور درسی مجلس تھی. ان کی بات کا تذکرہ ہے تو اس میں بھی ہدایت ہے اور فضیلت ہے, اور ان کا تذکرہ ہے تو اس میں بھی ہدایت اور فضیلت ہے. تو یہ دو قسمیں بنانا ناانصافی ہے اور دین کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. ہم سمجھتے ہیں در خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا, اتنے لوگوں کو مار ڈالا, تو یہ فضیلت ہے. علی ہمارے ہاں تو لکھنؤ میں اذان میں جو اپنی طرف سے گڑھ کے, ہمارے ہاں اذان میں گڑھن زیادہ ہے, ہم اردو میں گاؤں کی ہماری زبان ہے گڑھنت, بدیا سمجھتے ہیں, بدیا हिंदी में विद्या कहते हैं इल्म को, और गढ़ना तो उर्दू में बोला ही जाता है। तो ये जो नई नस्ल और पुरानी नस्ल, हर दौर में कुछ चीजें अपनी तरफ से बढ़ाई गई हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं गढ़ंत विद्या है। यानी इसका ना अल्लाह से ताल्लुक, ना रसूल से, ना इमाम से, ना कुरान से, ये अपनी तरफ से गढ़ रहे हैं, गढ़ रहे हैं, गढ़ रहे हैं, दीन में न जाने कितना गढ़ लिया। अजान में विलायत अमीरुल मोमिनीन की गवाही देना है, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, वो भी मुस्तहब है, हर वक्त मुस्तहब, इसलिए अजान भी देते हैं। अब हमारे यहां चलिए पूरी दुनिया में अमीरुल मोमिनीन की पहचान कराई जाती है, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन, हमारे यहां वह कातिलुल मुशरिकीन, मुशरिकीन के कातिल अली का शरफ बताया जा रहा। अच्छा, हमें मजा भी लड़ाई में आता है, कहीं सड़क पे लोग गले मिल रहे हो आप कभी नहीं रुक के देखेंगे, खैर यहां क्या देखेंगे, यहां तो देखने ही हराम है, गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे, इसलिए कि यहां लोग गले नहीं मिलते, लोग और लोगी गले मिलती है। एक इलाके में लुगाई कहते हैं, पता नहीं वो लोग की मुन्नस बनाई गई है, लुगाई बुझा आग लगाने वाली, दोनों के लिए कहते एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले। सड़क पे कहीं आप जा रहे हैं और लोग गले मिले, मुसाफा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, और जहां जरा मारपीट हुई नहीं रुक जाएंगे, खड़े हो, ट्रैफिक स्लो। तो हमें लड़ाई देखने में मजा आता है, हमें स्लो अच्छी नहीं लगती, चैन से लोग आ जा रहे हैं, कोई नहीं देखेगा कि चैन से क्यों आ जा रहे हैं, एक भगदड़ मचे, मजा आ गया, रुक गए देखे क्या हो गया। तो हमें भी लड़ाई पसंद है, इसीलिए हमें खैबर और खंदक अच्छी लगती है, सुलह हसन हमें अच्छी नहीं लगती। मेरे अजीजों, जंग अगर उन्हें करना पड़ी तो जान लेने के लिए नहीं, ज्यादा जाने बचाने के लिए, उन्होंने किसी शौक में जाने नहीं ली हैं। अली का शौक ये नहीं था कि सर काटें, अली की ड्यूटी थी सर काटना, फरीजा था कि न करेंगे तो इस्लाम मिटेगा या मुसलमान बड़ी तादाद में जाने जाएंगी, इसलिए उन्हें सर काटना पड़ा। अली का शौक ये नहीं था, एक जुमला कहना चाहता हूं, अली का शौक सरों का काटना नहीं था, अली का शौक सरों को उसके सामने झुकाना था, सरों का काटना उनका शौक नहीं था, सर को उसके सामने झुकाना शौक। अगर आप पढ़िए कि सारी सारी रात उनके घरों से तकबीर की आवाज आती थी, और अली रात में मस्जिद मदीने मुनव्वरा के नखलिस्तान में जंगल में अबू दरदा ने सुना कि अली की आवाज आ रही है और फरियाद कर रहे हैं और मुनाजात पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं और दर्दनाक आवाज में अल्लाह को पुकार रहे हैं और दुआ कर रहे हैं और मुनाजात कर रहे हैं, सुनते रहे, और उसके बाद आवाज आना बंद हो गई तो उनको तश्वीश हुई, तो ढूंढते हुए अंधेरे में पहुंचे तो देखा अली सद्दे में है, जिस्म छुआ तो अकड़ा हुआ और ठंडा है। दौड़ के घर पे आए, जंजीर दर बजाई, कहा बीबी बड़ी बुरी खबर लेके आए। उनका क्या हुआ? काली दुनिया से चले गए। कहा बताओ तो क्या हुआ? कैसे आवाज आ रही थी बंद हुई तो मैंने जाके देखा तो उनका जिस्म ठंडा भी अकड़ा भी है। तो शहजादी ने कहा कि घबराओ नहीं अबू दरदा, अली दुनिया से नहीं गए हैं, अली पर इबादत में अक्सर ऐसी कैफियत तारी हो जाती थी। तो मेरे अजीजों, इन तस्करों को हम फजाइल नहीं समझते, फजाइल तो ये है, फजाइल ये है इंसान के लिए सबसे बड़ी फजीलत क्या है। आज मैं इतनी बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि जब अपने लिए हम अपना एम तय कर लें हमें क्या बनना है, तो फिर उसकी राह की रुकावटें जो हैं वही हमारे मोमिन की जिंदगी के मसाइल होंगे। मेरे अजीजों, मौला अली जैसी शख्सियत जिसके पास कुरान के बताए हुए जितने मेयार फजीलत हैं सब जमा है, और कुरान से हट के भी अगर देखा जाए, फजीलतों के मेयार को चेक किया जाए, तो दुनियावी लिहाज से जो चीजें हमारी निगाह में इंसान को बड़ा आदमी बनाती हैं वो भी हैं अली के पास, ऐसा नहीं उसने उनके पास नहीं। अगर हमारी निगाह में पैसा बड़ी बड़ी चीज है, पैसा अहमियत रखता है, जिंदगी की जरूरत है, उससे कोई इनकार नहीं, और इस्लाम आदमी को गरीब और फकीर देखना भी नहीं चाहता, पैसे वाला होना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा किस लिए चाहिए वो है असली बात। बात आई है तो मैं अर्ज कर दूं कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा और न किसी साहिब हैसियत पर तंज कर रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं कि इस्लाम में कर्ज देना अच्छा है कि कर्ज लेना? तो देना अच्छा है तो पैसे वाला देगा ना। इस्लाम में जकात लेना अच्छा है कि जकात देना? देना अच्छा है तो पैदावार वाला करेगा ना। इस्लाम में खुमस देना अच्छा है या खुमस लेना? खुमस देना अच्छा है तो इतना कमाएगा कि बचाएगा वही खुमस देगा ना। इस्लाम में हज का बेहद अजर है तो फकीर पे है कि साहिब हैसियत पे? صاحب حیثیت پہ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ تمہارے پاس روزی ہو, تم روزی کماؤ, دوسروں پہ بوجھ نہ بنو. لعنت کی ہے پروردگار معصومین نے اس آدمی پر کہ جو اپنے خرچے کا بوجھ دوسرے پہ ڈالے اور جو دوسروں کا خرچہ اٹھائے اسے عبادت گزار قرار دیا ہے. روایت کہتی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا, آنا غائب ہو گیا. تو پوچھا امام نے کہاں ہے, تو کہا کہ وہ تو عبادت میں لگ گیا. کہا کیا کرتا, دن بھر نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تلاوت کرتا, مسجد آباد کی ہے. تو امام نے پوچھا کہ جب دن بھر وہ مسجد میں گزارتا ہے, کچھ کماتا نہیں ہے, تو بچوں کو کیسے پالتا ہے؟ کہا اس کا بھائی اس کے بچوں کا خرچ اٹھا رہا ہے. تو امام نے فرمایا فہو عابد منہ, یہ جو اس کا بھائی اس کے بچوں کا خرچ اٹھا رہا ہے یہ اس سے بڑا عبادت گزار ہے, یہ بڑی عبادت کر رہا ہے جو دوسرے کا خرچہ اٹھا رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا, اور اس نے آگے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں میرے پاس بہت پیسہ ہو. اس زمانے کی جو قیمتی چیز سب گنا دیں, سونا چاندی ہیرے جواہرات, اونٹ گائے بھیڑ بکری اور غلہ کھجور سب بہت ہو. تو مولا کہیں میں حب دنیا کا شکار تو نہیں ہو گیا, دنیا کی محبت کا؟ ہم ہوتے بڑے, ہم کہتے بگلا بھگت بن کے آئے ہو, دنیا کی ہر دولت چاہیے اور کہہ رہے دنیا کی محبت کا شکار نہیں ہوا, پھر کیا ہے یہ؟ مگر وہ امام ہے, ان کا میں چاہتا ہوں میرے پاس یہ سب کچھ ہو, پیسہ ہو. تو امام نے کہا کہ کیوں چاہیے تمہیں یہ, کیوں چاہتے ہو یہ؟ کہا مجھے یہ کس لیے چاہیے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کی زندگی کو اور سہولتیں فراہم کروں, مجھے اس لیے چاہیے کہ جن کے پاس نہ ہو ان تک پہنچاؤں, مجھے یہ چیزیں اس لیے چاہیے کہ میں اس سے حج و عمرہ زیارت کروں, مجھے اس لیے چاہیے کہ میں اس سے غریبوں کی مدد کروں, مجھے یہ چیزیں اس لیے چاہیے کہ میں مہمان نوازی کروں. تو امام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہیں پیدا ہوئی, یہ تو فکر آخرت پیدا ہوئی ہے. یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں آخرت کا ذریعہ ہیں, تو پیسہ بری چیز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس آئی ہے تو اس کے حقوق بھی ادا ہوتے رہے, اور یہ نعمت ہمارے پاس آئے تو ہماری جو اس سے ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم ادا کرتے رہیں. بات میں بات نکلتی رہی, میں آپ سے کہتا رہا, میرے عزیزو دنیا میں اگر پیسہ عزت کا ذریعہ ہے, مالدار ہونا عزت کا ذریعہ ہے, تو ہم میں سے کسی کے پاس کتنا ہی جمع ہو جائے, مگر علی کس کا نام ہے؟ ہم سمجھتے علی غریب ہیں, علی غریب ہیں, جوتیاں ٹاک ٹاک کے پہنتے ہیں, ایک جوڑا کپڑے سے زیادہ ان کے پاس اس وقت نہیں ہے جب وہ حاکم وقت ہیں, وہی دھو کے پہنتے ہیں, ہمیں یہ سوکھی ہوئی جو کی روٹی کھاتے ہیں, ہمیں لگ رہا غریب ہیں. میں کہتا ہوں آپ کو لگ رہا علی اس لیے غریب ہیں, تو میں پوچھتا ہوں میں اس علی کو کیسے غریب مان لوں کہ جو انگلی کا اشارہ کر دے تو دیوار مٹی کی ہو سونے کی بن جائے؟ میں اس علی کو کیسے غریب مان لوں جس نے اپنی محنت کی کمائی سے کھجور کی گٹھلیاں بو کے, پودے اگا کے, نخلستان تیار کر کے, اتنے بڑے باغ مدینے کے گرد لگائے جو آج بھی آبار علی کے نام سے آپ جاتے ہیں, وہاں ایک چشمہ ہے, جاتے ہیں وہاں پانی پیتے ہیں, وہ علی کے باغ کا علاقہ ہے. وقت کیا تھا اس وقت علی نے سبیل اللہ میں, تو 1.5 لاکھ درہم سالانہ کی آمدنی اس وقت تھی, 8-1.5 لاکھ کو شاید 1.5 ارب بھی کم ہو. تو اب اس علی کو غریب کیسے مان لو جس نے جس کے گھر میں ہر ایک نے ہمیشہ غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کیا, کیسے غریب مان لو؟ جس کے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہ گیا, کیسے غریب مان لو؟ تو پھر مسئلہ کیا ہے, جو کہ روٹی بھی ہے سوکھی ہوئی اور پیون لگے کپڑے بھی ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی ہے, بات یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ کے آ کے رک جائے وہاں دکھائی دیتا ہے, اور جہاں آئے اور جاتا رہے وہاں دکھائی نہیں دیتا. علی کا مزاج یہ ہے کہ رات پہ بستر پہ چین نہیں آتا ہے جب تک جو آیا ہے وہ حقدار تک پہنچا نہ دیا جائے, اس لیے وہ غریب دکھائی دے رہا ہے. وہ غریب نہیں ہے, اس کنبے میں کوئی غریب نہیں ہے, ہزاروں غلام چوتھے امام نے آزاد کیے ہیں, کہاں سے آیا پیسہ؟ غربت ہے نہیں, دوسروں کے کام آ رہے دکھائی دے رہے. اگر کسی ہمارے ہاں اولاد والا, کسی کی اولاد پڑھی لکھی نکل گئی, ہم جاہل ہیں, ہمارا بیٹا عالم بن گیا, بڑا آفیسر بن گیا, منسٹر ہو گیا, تو اولاد عزت کا ذریعہ بنتی ہے کہ ان کا بیٹا جج ہے, ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے, ان کا بیٹے مولانا ہے, اس پر ہم عزت کرتے ہیں. تو اگر اولاد عزت کا ذریعہ ہے تو علی سے اونچی اولاد کسی کی ہو تو بتاؤ. بچپن میں جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیے گئے. کسی کو خاندان پہ ناز ہوتا, میں فلاں خاندان کا ہوں, میں سید ہوں, میں جعفری ہوں, میں زیدی ہوں, میں رضوی ہوں, میں جیٹھا ہوں, تو میرے عزیزو علی سے اونچا خاندان کسی کو ہو تو بتاؤ. کسی کو ناز اپنے گھر میں کچھ نہیں ملتا. میری شادی فلاں گھر میں ہوئی تو علی کی دلہن جس گھر کی آئی اس سے اونچا کوئی گھر ہو تو بتاؤ. ہمیں ناز ہوتا ہم فلاں گھر میں پیدا ہوئے, تو علی کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا ہوا اللہ گھر میں تو بتاؤ. تو اگر دنیاوی میں آ رہا ہے, اگر حکومت پہ ناز ہے, تو ہمارا اقتدار اس دنیا کسی ایک ٹکڑے پہ قائم ہوتا ہے. جس کا اقتدار کائنات پہ ہو کے زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. کسی کا اقتدار ہو تو بتاؤ. تو اگر دنیاوی نقطۂ لحاظ سے دیکھا جائے تو علی سے اونچا کوئی نہیں. اگر دینی لحاظ سے دیکھا جائے, علم عزت کا ذریعہ ہے, تو علی سے زیادہ علم کہیں ہو تو بتاؤ. اگر شجاعت عزت کا ذریعہ ہے تو علی سے بہادر کوئی دکھائی دے. خاندان میں ایک صفت آ جائے تو نسلوں میں یاد کیا جاتا, حاتم تائی. حاتم تائی کیوں؟ حاتم تائی کا حاتم تائی اتنے سخی تھے کہ ایک ہی آدمی 40 دروازوں سے مانگ کے ان سے لے جاتا تھا, اسے پتہ نہیں چلتا دینے والا وہی ہے. تو مولا علی نے کہا یہ کون سی سخاوت ہے کہ آدمی کو 40 دروازوں پہ جانا پڑے, ایک دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دو کہ اسے دوسرے دروازے بات نہ پھیلانا پڑے. بس میں نے آپ کا بہت وقت لیا. انسان کا سب سے بڑا شرف کیا ہے وہ آج سنا چاہتا تھا. میرے عزیزو, علی جن کے پاس سارے فضائل و کمالات جمع ہیں, اب ان کا جملہ سنیے. وفاتح الجنان میں دعا کے طور پہ موجود اور ہم آپ پڑھتے بھی ہیں. جہاں دعائیں ختم ہوئی مفاتیح میں, امام سجاد کی 15 مناجات کے بعد وہ جملہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے, دعا کا جملہ ہے کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرن ان تکون علی ربا. علی جو اتنی فضیلتوں والا ہے وہ کیا کہہ رہا, پروردگار مجھے فخر کرنا ہو اور ناز کرنا ہو تو مجھے تو نے ناز کرنے اور فخر کرنے کی اتنی چیزیں دے دی ہیں. میں اولاد پہ فخر کروں, میں باپ دادا پہ فخر کروں, میں اپنے رشتوں پہ فخر کروں, میں اپنے خاندان پہ فخر کروں, میں اپنی بہادری پہ فخر کروں, میں اپنی شجاعت پہ فخر کروں, اپنی سخاوت علی کے پاس فخر کرنے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس دنیا میں کسی کے پاس تھوڑا سا ہے, وہ اپنی آخری منزل پہ ہے. مگر جب علی فخر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان میں سے کسی چیز پہ فخر نہیں کرتے, آواز دیتے کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے. وکفا بھی فخرن ان تکون علی ربا, اور علی کے فخر کرنے کے لیے کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. اب اس کے بعد کی دعا بھی سن لیں. جملہ تو میں یہی سنانا تھا کہ اتنی فضیلتوں والا کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز جس پہ مجھے ناز ہے وہ یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. بس میرے عزیزو, ہم کو نہ دولت پہ ناز کرنا چاہیے نہ اولاد پر. ہمیں ناز ہو تو اس پر ہو جس پر علی کو ناز تھا, اور وہ ہے اللہ کی بندگی. ہم ثابت کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. مومن کے لیے سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ اپنے وجود سے ثابت کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, اور اس بندگی کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں انہیں دور کیا جائے. اللہ کا بندہ ہے تو پھر اب مانگا کیا علی نے؟ کہا کہ انت کما احب, پروردگار تو ویسے ہی ہے جیسا مجھے چاہیے. فاجعلنی کما تحب, مجھے ویسا بنا لے جیسا تجھے چاہیے. بس میرے عزیزو, آج میں یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں. مومن کی حیثیت سے, یعنی مومن وہ ہوگا جو اپنے کو بندہ خدا ثابت کرے, جو اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرے کہ مالک کا بندہ کہلا سکے. بندہ ہونا انسان کا سب سے بڑا شرف ہے. عبداللہ ہونا انسان کا سب سے بڑا شرف ہے. اس شرف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہمیں دور کرنا ہے. انشاءاللہ اب دو شبوں میں بحثیت ایک مومن کے, ایک بندہ خدا کے, جو بڑے مسائل ہمارے کنسرنز ہیں ہماری زندگی کے, ان میں سے اہم ترین کے جتنے ایک یا دو باتوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. کل شب میں میں نے کل تک وہاں دو تین باتیں عرض کی تھیں خدمت میں, اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج یہیں پہ تذکرے کو روکتا ہوں کہ معراج انسان کی بندگی ہے, اور بندگی کے معراج بارگاہ مالک میں سجدہ ریز ہونا ہے. رسول کو معراج ملی تھی مالک کی بارگاہ میں حاضری دے کے. انسان کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. مومن کی معراج نماز ہے. نماز اللہ کے پاس لے جاتی ہے, اور اس میں بھی کون سی منزل ہے اس میں جو سب سے قریب اللہ سے کرتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ مالک کا اعلان ہے کہ اقرب ما یکون العبد بندے سے اللہ سے سب سے نزدیک بندہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں پیشانی خاک پہ رکھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ائمہ اس دنیا میں آئے تو آتے ہی سجدے کیے, اور اس دنیا سے گئے ہیں اور موقع ملا ہے تو سجدہ کر کے گئے ہیں. ان کے پالوں نے بھی یہی کیا. اگر جناب مسلم نے عقیل کی قتل کا فیصلہ ہوا ہے تو پہلے کہا ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے تاکہ میں بندگی کا حق ادا کر لوں. مسلم کے لال اگر شہید کیے گئے تو انہیں دریا کے کنارے, انہوں نے بھی ظالم سے یہی فرمائش کی تھی کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. یہ اور بات ہے کہ بچوں نے نماز شروع کی, حسین کا سر کٹا تو سجدے میں, علی کے سر پہ ضربت لگی ہے تو سجدے میں. میرے عزیزو, یہ اس گھر کا گھر, اس گھر کی سیرت یہی ہے کہ یہاں معراج بندگی پہ پہنچایا جائے, اور اس معراج کا نام ہے اللہ کے سامنے سرنگو ہونا اور پیشانی خاک پہ رکھ کے اپنی بندگی کا اقرار کرنا. میری زبان پر مسلم کے بچوں کا تذکرہ آ گیا. ایام وہی ہیں کہ جب حسین کا قافلہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام گیا ہے. بہت سے مشکلات مصائب ہم نے سنے مگر شاید تذکرہ نہ سنا ہو. روایات کے مطابق جناب مسلم لڑنے گئے تھے, نہیں گئے تھے, سفیر بنا کے حسین نے بھیجا تھا ہدایت کے لیے, لہذا لڑنے کی کوئی تیاری کر کے نہیں گئے تھے. اور جب وہاں گئے تو کوفے والے ان کے ساتھ ہوئے, پھر ابن زیاد آیا, سازشیں رچی, کوفے والوں نے ساتھ دیا, چھوڑ دیا. لڑنے نہیں گئے تھے, لہذا 2 چھوٹے کمسن بچے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور 2 جوان بیٹے حسین کے ساتھ تھے. اور ان دونوں چھوٹے بچوں کی ماں کا نام رقیہ تھا, جو حضرت عباس کی بہن تھی, وہ بھی حسین کے ساتھ زینب کے ساتھ قافلے میں تھیں. اور مسلم کے 2 جوان بیٹے ان کے ساتھ تھے جو رقیہ کے بطن سے نہیں تھے, اور 2 کمسن بچے رقیہ کے بطن سے تھے جو جناب مسلم ساتھ کوفے آئے تھے. اس لیے کہ مسلم لڑنے نہیں آئے تھے. کوفے میں مسلم اکیلے رہ گئے. 8 ذی الحجہ کو جنگ شروع ہوئی, دن بھر لڑے. شام کو جب نماز عشاء پڑھ کے مسجد سے نکلے تو اکیلے تھے, رات کے سناٹے میں تھکے, بھوکے, پیاسے, زخمی, دھول اور غبار میں اٹے ہوئے مسلم تھک گئے. اب کہاں جائیں, ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. گھر سے وہ بزرگ خاتون نکلی, دیکھا کوئی مسافر دھول میں اٹا بیٹھا ہے, گئی پانی لے کے آئی, مسلم کو پانی پلایا, تھوڑی دیر انتظار کیا, اور اس کے بعد جب مسلم نہیں اٹھے تو کہا کہ حالات اچھے نہیں, شہر کے اپنے گھر چلے جاؤ. مسلم نے کہا کہاں جائیں ہم, وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. کہا کیوں, تم کوفے کے مسافر ہو؟ کہا ہاں. کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے. مدینے کا نام سن کے بے چین ہوں, کس محلے سے؟ کہا محلے بنی ہاشم سے. کہا تم مسلم تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں. کہا میں کیسی ہوں کہ میرے دروازے میرا آقا آیا ہے, مجھ سے کہہ رہی ہوں چلے جاؤ. مسلم جب لڑنے نکلے تھے تو 2 بچوں کو اپنے چاہنے والے کے حوالے کر کے گئے تھے, اور خوفزدہ ہو کے انہوں نے ان بچوں کو رات کی تاریکی میں چھوڑ دیا کہ مدینے چلے جاؤ, اور وہ بچے اسیر ہو کے اسی کوفے میں قید خانے میں رکھے گئے تھے. ادھر مسلم رات میں رہے, صبح حملہ ہوا, لشکر آیا, لشکر پہ لشکر آیا, دھوکہ دے کے مسلم کو گڈھا کھودا گیا, خاک سے پاٹا گیا, گھاس سے لشکر نے حملہ کیا, مسلم اس گڈھے میں گرے, اور اس کے بعد دشمنوں نے پتھروں سے ان کو زخمی کیا, آگ سے جلایا, گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لائے. دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے, منہ سے خون جاری تھا, پانی مانگا, خون مل گیا, نہیں پی سکے, پھینک دیا کہ اللہ کو یہی فیصلہ ہے. اس کے بعد حکم دیا ظالم نے کہ لے جاؤ انہیں دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا کے قتل کرو. چھت پہ لایا, 2 رکعت نماز پڑھی, نماز پڑھ کے مکے کا رخ کر کے حسین کو سلام کیا. مسلم یہی سمجھ رہے ہیں حسین مکے میں ہے, اگرچہ راستے میں ہے. تلوار چلی, گھبراہٹ میں ظالم کا وار ہلکا پڑا, گردن ٹھیک سے نہیں کٹی. علی کے بیٹے نے کہا کہ ڈرتا کیوں ہے ظالم, بھرپور وار کر سر و تن میں جدائی ہوئی. مسلم کا سر زمین اٹھایا گیا اور بے سر کے جنازے کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پہ کھینچا پھینکا گیا, پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچا گیا, اور اس کے بعد رسی سے سولی پر دارالعمارہ کے دروازے پہ بے سر کے تنازے جنازے کو لٹکا دیا گیا. ادھر حسین کا قافلہ کربلا پہنچا, 7 محرم سے پانی ختم ہوا, 10 محرم کو زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا, 11 محرم کو قافلہ شام کو حسین کا چلا, 12 محرم کو دارالعمارہ کے دروازے پر قافلہ پہنچا. آگے آگے ہتھکڑیوں بیڑیوں میں قیدی سجاد ہے, پیچھے پیچھے رسیوں میں بندھی بیبیاں ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے چچا کے بے سر کے جنازے کو دروازے پہ لٹکا دیکھا, سلام کر کے آگے بڑھ گئے, پیچھے بیبیاں تھیں. ایک بیبیوں میں عباس کی بہن رقیہ، مسلم کی زوجہ رقیہ بھی ہیں، اپنے سرتاج کو دیکھا، بیسر کے جنازے کو دیکھا، پہچان لیا، رک گئیں، زینب آگے بڑھیں، بہن آگے چلو ورنہ بھی تازیانے لگیں گے، کہا بس شہزادی دو منٹ کی مہلت دے دیں، ایک چھوٹی سی فرصت دے دیں، بہت دنوں کے بعد مسلم ملے، میں انہیں سلام کر کے ذرا سے ایک بات پوچھ لوں، آگے بڑھیں، کہا مسلم تم شہید ہو گئے، مسلم تمہارا سر کٹا، مسلم تمہارے تن پہ سر نہیں ہے، تو دیکھو تمہارے کنیز کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، مسلم میں نے سنا کہ تم نے پانی مانگا تمہیں پانی ملا مگر پی نہ سکے، ارے کربلا میں میرا حسین تو چار دن کا پیاسا دبا ہوا، مسلم تمہارے پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچا گیا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے حسین کے جسے کو پامال ہوتے دیکھا، ارے تمہارے تن پہ سر نہیں تو تمہاری کنیز کے سر پہ چادر نہیں، ہم رسن بستہ آئے ہیں، مگر مسلم میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، تمہارے دو جوان بیٹے میرے ساتھ آئے تھے، خوب لڑے اور حسین کی خوب نصرت کی اور شہید ہو گئے اور عزت رکھنی، مگر مسلم میرے دو ننھے بچے تم لے کے آئے تھے، وہ تو لڑنے کے لائق نہ تھا، وہ میرے بچے کہاں ہے، ارے ماں تڑپ تڑپ کے بچوں کو پوچھ رہی تھی اور بچے بغیر ماں کے وہیں شہید کیے جا چکے تھے، کوئی نہ تھا جو بچوں کو ماں کی خبر دیتا، کوئی نہ تھا جو ماں کو بچوں تک پہنچا دیتا، ماں تڑپتی ہوئی چلی گئی، دو ننھے جنازے دریا میں تیر کے پہنچائے گئے وہاں جہاں چاہنے والوں نے نکال کے مسیب میں ننھی سی قبریں بنائی، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عنایت فرما، معبود ہماری نیکیاں کم بھی ہیں اور ان میں کوئی ایسی نہیں ہے جو صحیح سالم ہو، مگر تو کریم ہے، ہماری تھوڑی سی نیکیوں کو قبول کر لے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں توفیق عطا کر کے ہم اپنے واجبات کو انجام دیں اور اپنے حرام سے اپنے کو بچا سکیں، جو ہمیں جو بیمار ہیں انہیں بحق بیمار کر بلا شفا دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمت نازل فرما، زمین پر تیری بندگی کی سزا، علی والا ہونے کی سزا چوطرفہ تیرے بندوں کو مل رہی ہے، یمن کے بچے بھوکے ہیں، ان کی پسلیاں ان کی کھال سے چپکی ہوئی ہیں، معبود ان کی مصیبتوں کو ختم کر دے، ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے، سعودی عرب، بحرین، افغانستان، پاکستان، الجزائر، عراق، سیریا، جہاں جہاں ظلم و ستم ظالمین کے ہاتھوں سے انجام پا رہا، معبود مظلومین کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، ان ظالموں کی پشت پناہی کرنے والی حکومتوں کو تباہ کر دے، جہاں بھی ظالم حکومتیں ان کو تباہ و برباد کر دے، معبود کمزوروں کی حمایت فرما، کمزوروں کی سرپرستی کرنے والے زمانے کے مولا کو اذن ظہور عنایت فرما، عصر غیبت میں دین کی خدمت کرنے والے علماء فقہاء مومنین مومنات، انقلاب اسلامی، رہبر انقلاب اسلامی سب کی حفاظت فرما، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی جو عزت و وقار ہیں تشیع کا، اور آیت اللہ العظمیٰ خامنئی جو وقار اور حفاظت ذریعہ ہیں اور محافظ تشیع ہیں، ان سب کو صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، پروردگار ان کے ساتھ دینے والوں کی حفاظت فرما، کربلا اور رتبات عالیات کی اور سیدہ زینب کی حفاظت کی راہ میں شہید آنے والوں کو شہداء کربلا کے ساتھ شمار فرما، اور مجاہدین کی حفاظت فرما، جو بے سرپرست ہیں ان کی سرپرستی فرما، زمانے کے امام کو حکم ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے، ماتم حسین